نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. بظاہر سبب سحری کھانے کا یہ ہے کہ اس سے روزہ داروں کو تقویت حاصل ہوتی ہے روزہ رکھنے پر, اور دوسرا یہ کہ اگر لوگ سحری کھانا چھوڑ دیں گے, خاص طور پر خواص بھی اگر کھانا چھوڑ دیں تو لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ شاید افضل اور اولا چیز یہی ہے اور وہ سب بھی ترک کر دیں گے. اس طرح سے دین کی جو حدود و قیود ہیں اس پر فرق پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ سحری کھایا کرو, اس سے روزہ داروں کو تقویت ملتی ہے, اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری کے بغیر, اور ہم روزہ رکھتے ہیں سحری کے ساتھ. تو اس لیے دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی چاہیے کہ انسان سحری کھائے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ سحری کھاؤ اگرچہ تم ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لو, یعنی اگر بعض اوقات جی نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے نہ کھائے, لیکن ایک گھونٹ پانی سنت کی نیت سے پی لے, کہ چونکہ کھانا سنت ہے اس لیے ایک گھونٹ پانی پی لینا بھی کافی ہے. بعض لوگوں سے سحری چھوٹ جاتی ہے, آنکھ نہیں کھلتی, اس سے ہی بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص سحری نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ ہی نہ رکھے, کیونکہ سحری کھانا زیادہ سے زیادہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی شخص سحری نہ کھا سکے تو پھر بھی روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے اور سحری کھانا سنت ہے. اگر کسی وجہ سے آدمی سحری نہ کر سکے تب بھی روزہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اگر بغیر سحری کے روزہ رکھ بھی لیا ہے تو اب سارے دن لوگوں سے یہ کہتے پھرنا کہ آج بغیر سحری کے روزہ رکھا یا آنکھ نہیں کھلی, یہ بھی مناسب نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ سحری ہمیشہ کرتے تھے لیکن آج اگر نہیں کر سکے تب بھی کم از کم اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. ایک اور حکم یہ ہے سحری کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری کھانے میں تاخیر سے کام لو اور افطار میں جلدی کرو. چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس شخص سے جو افطار میں جلدی کرے, اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ واخر السحر, اور سحری میں تاخیر کرے. افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی جلدی سے کھا لے, بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرے. جب یہ یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا اب اس کے بعد تھوڑی سی بھی تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ فوری طور پر یہ آفتاب غروب ہونے کا جب یقین ہو جائے تو افطار کر لے. اسی طریقے سے سحری میں بھی اتنی تاخیر مقصد نہیں ہے کہ صبح صادق ہو جائے اور آدمی پھر بھی کھاتا رہے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ صبح صادق کے قریب آخری وقت سے پہلے فارغ ہو جائے. چنانچہ ایک اور روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, وہ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور اس کے بعد آپ جلد ہی فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت زید سے کہ سحری کھانے اور نماز فجر میں کتنا وقفہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ بقدر 50 آیتوں کے, یعنی 50 آیتوں کے بقدر آپ ٹھہرے. اگر کوئی شخص صحیح قرات کے ساتھ 50 آیتیں پڑھے تو 5-6 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. تو اس سے پتا چلا کہ بالکل آخری وقت میں آپ نے سحری کھائی جبکہ اذان میں 5-6 منٹ باقی تھے, یعنی صبح صادق سے 5-6 منٹ پہلے آپ نے سحری سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو بہرحال ان روایات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ افطار میں تو آدمی جلدی کرے, یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لے, اور سحری میں تھوڑی تاخیر کرے, یعنی صبح صادق سے 5-6 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ مسلسل روزے رکھنا, یعنی سوم وصال جس کو کہتے ہیں, جس میں آدمی سحری بھی نہیں کرتا اور افطار بھی نہیں کرتا, یہ سوم وصال کہلاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. لیکن یہ منع کرنا شفقتن تھا امت پر رحم کرتے ہوئے, کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں اتنی کمزوری ہو جائے کہ جو اور فرائض ان پر ہیں وہ بھی فرائض بھی چھوڑ بیٹھیں, تو اس لیے آپ نے منع فرمایا. چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خود تو سوم میں وصال رکھتے ہیں, یعنی مسلسل روزے رکھتے ہیں کہ صبح سحری بھی نہیں کھائی, پھر افطار بھی نہیں کیا, پھر دوسرے دن سحری نہیں کھائی, پھر افطار نہیں کیا, اس طرح کئی کئی دن آپ ایسا روزے رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے یا میری کون نقل کر سکتا ہے, مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ایک اور روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے. اس سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت کا جو قرب خاص آپ کو حاصل ہوتا ہے اس سے آپ میں اتنی قوت اور توانائی حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ ظاہری طور پر سحری اور افطار کے محتاج نہیں رہتے. اور بعض نے فرمایا کہ حقیقی معنی میں معقولات و مشروبات اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے اور اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن عام امت کے لیے, لوگوں کے لیے آپ نے شفقتاً منع فرمایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو رغبت اور جذبہ ہو اس کا کہ اس میں وصال رکھیں, تو ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت بھی دے دی تھی, لیکن صرف اتنی کہ سحری سے سحری تک, یعنی درمیان میں افطار نہ کریں, سحری کھائیں اور دوسرے دن پھر سحری کھا لیں. یہ بعض لوگوں کو آپ نے اجازت دی جن کے لیے جو بہت ہی شوق رکھتے تھے اور ان کے دل میں جذبہ تھا. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی, اصل یہی ہے کہ سحر اور افطار کرنا چاہیے, اور فضیلت اسی میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھے. اور چونکہ اس زمانے میں ہمتیں بھی کمزور ہیں, صحتیں بھی کمزور ہیں اور غذائیں بھی خالص نہیں ہیں, اس لیے جو نرمی اور سہولت کا معاملہ ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب آپ شہری افطار کیا کرتے تھے تو کھجور سے آپ نے افطار کیا. اس زمانے میں چونکہ یہی غذا تھی زیادہ تر جو عام سہولت سے حاصل ہو جاتی تھی, اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص روزہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے, اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر صرف پانی کا ایک گھونٹ بھی کافی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پانی کا اس لیے ذکر فرمایا کہ پانی پاک ہے, طہور ہے, تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے قلب کے اندر بھی طہارت پیدا ہوگی. تو بہرحال جو بھی چیز مل جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, چاہے پانی کا گھونٹ مل جائے یا کھجور. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے, اور اگر وہ تر کھجور بھی نہ ملتی تو خشک کھجور سے, اور اگر وہ بھی نہ ملتی تو آپ ایک گھونٹ پانی پی لیتے اور اس سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے. یہ تمام روایات اس لیے نقل کر دی جاتی ہیں کہ جس وقت جو بھی ضرورت ہو اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. اگر تر کھجورے میسر آ جائیں تو بھی سنت سمجھ کے کھا لے, خشک کھجورے مل جائیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روزہ افطار کیا ہے, اور یہ دونوں چیزیں نہ ملیں تو پانی تو موجود ہی ہے, پانی کا ایک گھونٹ پی لے, وہ بھی سنت ہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو بہت سی دعائیں, جن میں کل میں نے ایک دعا عرض بھی کی تھی, اللہم لک صمت علی رزقک افطرت, اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور ایک اور روایت میں, یا واسع الفضل اغفر لی. تو ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. الفاظ کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اس لیے کہ اس کا مطلب ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اور اسی طریقے سے ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, اور رگیں جو خشک ہو گئی تھی تر ہو گئیں, وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور جو اجر اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ بھی ثابت ہو گیا. تو بظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب روزہ اب افطار کر لیتے پھر یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. اور یا واسع الفضل, اے وسیع فضل والے, اغفر لی, میری مغفرت فرما دے, یہ بھی ثابت ہے. بہرحال جس کو جو بھی دعا آتی ہو وہ پڑھ لینی چاہیے, اور کچھ نہیں تو اردو زبان ہی میں کہہ لے کہ اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.